نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل اول ہے محاسبہ اور مراقبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. آل عمران آیت 30. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن ہر انسان اپنی کمائی ہوئی نیکی کو حاضر پائے گا اور جو اس نے برا کیا ہوگا وہ بھی سامنے پائے گا. چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی بہت زیادہ فاصلہ ہوتا. یعنی انسان آج دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. اس وقت انسان جب اپنے برے کاموں کو دیکھے گا تو چاہے گا کہ اے کاش یہ برائیاں اس سے بہت دور کر دی جائیں، اتنی دور کہ اسے نظر نہ آئے. امدم بعیدا. پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ الرحمن اور الرحیم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کو ڈرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم اللہ کی پکڑ سے ڈرو، بچو. پھر فرمایا وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، یعنی پورے عدل و انصاف کے ساتھ انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اس دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر وہ نیکی رائی کے دانے برابر بھی ہوگی تو ہم اس کو سامنے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. یعنی اگر کسی شخص نے رائی کے دانے برابر، رائی کا دانا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنی بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی کہ یہ آپ نے دنیا میں اچھا کام کیا تھا. اس لیے کبھی کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی. کون سی کتاب؟ نام اعمال کی کتاب، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر مشتمل لکھی ہوئی کتاب. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پھر تم دیکھو گے مجرموں کو. مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے. مما فی، ہی جو کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی مجرم اس کتاب کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے. اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات، مگر یہ کہ اس کو شمار کر لیا. چھوٹی اور بڑی کی مثال کیا ہے؟ چھوٹی بات جیسے مسکرانا اور بڑی بات جیسے ہنسنا. تو اگر انسان کا مسکرانا اور ہنسنا لکھا جا رہا ہے تو پھر باقی اعمال کا کیا ہوگا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انسان جو بھی عمل کرے گا اپنے سامنے حاضر پائے گا، سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا، کچھ بھی چھپا نہ رہ جائے گا. آج دنیا میں انسان چھپ چھپ کر بھی جو کام کرتا ہے وہ بھی سب کے سامنے آ جائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا. ہر ایک کو کیا ملے گا؟ وہی جو وہ دنیا میں کما کے لایا. فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن آدمی مختلف حالتوں میں نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹ کا ایک پارٹیکل. آپ نے دیکھو گا کبھی جب گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک ذرے کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ اپنے سامنے اگر زمین سے مٹی کی ایک چھوٹی سی پنچ لیں اور اس میں ایک ذرے کو الگ کر کے دیکھے تو اس کا کیا وزن ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں. ہمارے دنیا کے ترازو تو ذرے کے وزن کو نہیں تول سکتے، نہ اس کے سائز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں صحیح طور پر. لیکن قیامت کے دن اتنی چھوٹی نیکی اور اتنی چھوٹی بدی بھی انسان کے سامنے آ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی برائی کا ذرہ کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یہ آیات اور ان کے مشابہ آیات یعنی ملتی جلتی آیات آخرت کے حساب کے خطرناک ہونے کا اظہار کرتی ہیں، یعنی آخرت میں حساب بہت سخت ہوگا. ارباب بصیرت کی تحقیق یہ ہے، یعنی سوچ سمجھ رکھنے والے افراد. ارباب رب کی جمع ہے، اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. یا مالک کے معنوں میں، یعنی جو بصیرت کے مالک ہیں جن کو اللہ نے سوچ سمجھ دی ہے، کہ ایسے خطرات سے نجات صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے. یعنی آخرت میں جن برائیوں کو دیکھ کر انسان پریشان ہوگا، اور اس پریشانی کا جو سد باب ہے اس کو اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ انسان دنیا میں اپنا حساب خود کرے اور صحیح طور پر مراقبہ رکھے، یعنی نگرانی کرے اپنی. جس نے دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا، آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا اور انجام بخیر ہوگا. لیکن جس نے محاسبہ چھوڑ دیا، یعنی اپنا خود حساب نہ کیا کہ اس نے اپنا وقت کس طرح استعمال کیا، یا اس نے پیسے کو کس طرح استعمال کیا، یا اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا، اگر دنیا میں انسان نے اپنا خیال خود نہ رکھا تو وہ پچھتائے گا، یعنی کل قیامت کے دن. اور چونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ نجات کی صورت صرف اطاعت خداوندی میں ہے، یعنی وہی کامیاب ہے جس نے اللہ کی بات مانی، اور اللہ تعالیٰ نے صبر اور مرابطہ کا حکم دیا ہے. مرابطہ کا لفظ جو ہے یہ ربط سے ہے، رابطہ، ربطہ مطلب ہوتا باندھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، یعنی ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو اور مرابطہ کرو، ایک دوسرے سے جڑے رہو، یا یہ کہ دین کے کاموں سے اپنے آپ کو باندھ کر رکھو. مرابط کے 6 مقام ہیں، یعنی اپنے آپ کو ڈسپلن میں کرنے کے 6 درجے ہیں. مشارطہ شرط سے ہے، یعنی اپنے ساتھ کچھ کنڈیشنز رکھنا، اپنے اوپر خود کچھ پابندیاں عائد کرنا، مثلا یہ کہ میں فلاں کام 1 مہینے تک نہیں کروں گی. مراقبہ، مراقبہ کا معنی ہوتا ہے واچ کرنا. محاسبہ، محاسبہ کا لفظ تو حساب کرنے سے ہے. مواقبہ، مواقبہ عقاب سے بھی ہے اور عقب سے بھی. مجاہدہ، جدوجہد سے. معاتبہ، عتاب سے، یعنی سزا کے معنوں میں. اور ان سب کا اصل محاسبہ ہے، یعنی اصل چیز محاسبہ ہے، اپنا حساب رکھنا. لیکن ہر ایک حساب مشارطہ اور مراقبہ کے بعد ہوتا ہے. یعنی حساب کیسے کر سکتا ہے انسان؟ جب انسان اپنے ساتھ کچھ شرطیں عائد کرے اپنے اوپر اور اپنی نگرانی کرے، اور اگر خسارہ ہو یعنی نقصان ہو تو اس کے بعد معاتبہ اور مواقبہ ہوتا ہے، یعنی سزا ہوتی ہے، اور اس مقام کی شرح لازم ہے. یعنی یہ بات مزید ایکسپلین کی جائے گی کہ مشارطہ کیا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے تاجر تجارت میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی ساتھی سے مدد لیتا ہے، یعنی آپ کو بزنس کرتے ہیں اور اس میں آپ کچھ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں، کسی سے ہیلپ لیتے ہیں. اور جب آپ کسی کو اپنے بزنس میں شریک کرتے ہیں تو اس سے شرطیں طے کرتا ہے، یعنی ڈیل کرتے ہیں جب تو کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی ڈیل بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں کچھ شرطیں رکھی جاتی ہیں، اور حساب لیتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ پیسے لے کر تم بزنس کرو، تو پھر آپ واپس اس سے پوچھتے ہوئے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اسی طرح اعمال میں عقل نفس کو شریک کار بناتی ہے، یعنی جب آپ کام کرنے لگتے ہیں عقل سے کام لیتے ہیں اور ساتھ نفس بھی شریک ہو جاتا ہے، اس پر فرائض عائد کرتی ہے. یعنی انسان اپنا جو نفس ہے اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ خاص قسم کی اس پر پابندیاں عائد کرتا ہے، یعنی انسان کی عقل، اور شرائط لگاتی ہے، پھر اسے کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے کہ اگر تم نے یہ اور یہ کام کر لیا تو پھر تم کامیاب ہوگے. نیز اس کی نگرانی سے غافل نہیں ہوتی، یعنی عقل جو ہے وہ مسلسل نگہبان رہتی ہے. کس چیز کی؟ نفس کے اوپر عائد کردہ پابندیوں کی. اب آپ لوگ سوچ رکھے کہ آپ نے کبھی اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کی ہے، کوئی ڈسپلن اپنے اوپر خود قائم کیا ہے. مثلا اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا یا آپ کو کوئی نقصان ہوا، تو آپ نے کبھی ایسا کیا ہوگا کہ آپ اس نقصان سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے خود جرمانہ عائد کرتے ہیں اپنے اوپر. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک چاکلیٹ نہیں کھاؤں گی، تو یہ کیا ہے؟ دراصل اپنے اوپر ایک شرط عائد کرنا یا اپنے آپ کو سزا دینا یا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا، اور پھر یہ کہ انسان اپنی نگرانی بھی کرتا ہے کہ اچھا میں نے یہ شرط تو عائد کی ہے لیکن یہ کہ اب اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا. ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد ضروری ہے کہ نفس کا محاسبہ اور شرائط کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جائے، اور چونکہ اس تجارت کا منافع جنت الفردوس ہے لہذا اس میں دنیا کے منافع کی نسبت نفس سے باریک حساب کرنا ضروری ہے. یعنی دنیاوی تجارت میں، بزنس میں پروفٹ کے لیے آپ شرائط رکھتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن جب آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ زیادہ باریک شرطیں رکھی جائیں اور ان کا زیادہ باریک حساب کیا جائے. چنانچہ ہر ذی شعور آدمی پر فرض عائد ہوتا ہے، ذی شعور عقل مند، کہ وہ اپنے نفس کے محاسبے سے غفلت نہ کرے، یعنی کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو، اور اس کی حرکات اور سکنات اور اس کے رجحان پر کڑی نگاہ رکھے، کیونکہ عمر کے سانسوں میں سے ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ہماری زندگی کا ایک لمحہ جو گزر جاتا ہے، پوری دنیا کی بھی دولت خرچ کر کے آپ وہ وقت واپس نہیں لا سکتے. مثلا صبح سے لے کے اب تک جو ٹائم گزر گیا، چاہے آپ نے اچھا کام کیا یا برا کیا، وہ تو گزر گیا. اب آپ جتنا چاہیں کوشش کریں، جتنا روئیں دھوئیں، جتنی بھی آہوزاری کریں کہ میرا آج کا دن مجھے واپس مل جائے، کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ وہ واپس ملے. یعنی اتنا زیادہ ہے یہ قیمتی وقت، اور عمر کے سانسوں میں سے ہر سانس، یعنی ایچ ٹائم یو بریت، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ اگر آپ برید نہ کر سکے تو ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جائیں. جب بندہ صبح کے فریضے سے فارغ ہو جائے، یعنی اپنی نماز وغیرہ پڑھ لے، تو چاہیے کہ کچھ دیر اپنے دل کو فارغ کرے، یعنی خاموش تنہائی میں بیٹھے اور اپنے نفس سے شرائط طے کرے. ہر روز صبح اپنے اوپر کوئی پابندی لگائے اور کہے، اے نفس، میرے پاس سرمایہ صرف زندگی ہے، میرے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے، دو دفعہ تھوڑی آنا دنیا میں. اگر میرا یہ سرمایہ فنا ہو گیا، یعنی یہ میرے پاس جو زندگی ہے یہ ختم ہو گئی، تو تجارت یعنی بزنس اور منافع یعنی پروفٹ سے مایوسی ہو جائے گی، پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا، لاس ہی لاس ہوگا. اور یہ ایک نیا دن ہے جس میں اللہ نے مجھے مہلت دی ہے اور میری موت کو مؤخر کر کے، یعنی دیر سے لا کر مجھ پر احسان کیا. ہر روز جو دن نکلتا ہے وہ ایک نیا دن ہوتا ہے، وہ ایک قیمتی دن ہوتا ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے ہمیں ملتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ایک اور دن دے دے. ورنہ تو نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، ہم سوتے ہی رہ جائیں، دوبارہ نہ اٹھیں تو کوئی ہمیں نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ مجھے دنیا سے اٹھا لیتا تو میں تمنا کرتا کہ زندگی کی کچھ مہلت اور عطا کر دے تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں. تو اے نفس، یہی سمجھ کہ تو فوت ہو چکا تھا. یعنی ہر روز صبح سمجھو کہ تم رات کو فوت ہوئے تھے اور پھر تجھے واپس کیا گیا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں ہر روز صبح کے وقت ایک نئی زندگی ملتی ہے، ہم مر کے اٹھتے ہیں. اسی لیے کیا دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا شکر جس نے ہمیں زندگی عطا کی، بعد اما اماتنا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی تھی. یعنی سوئے ہوئے ہم کیا تھے، موئے ہوئے تھے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، یعنی دوبارہ واپس جانا ہے. اور ایک دن تو یہ ہونا ہی ہے کہ اگلا دن نہیں ملے گا، وہ آخری دن ہوگا. تو اس دن کو ضائع کرنے سے بچ جا، اور جان لے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، 24 آورز ہیں. اور یوں سمجھ لے کہ بندے کے لیے ہر روز 24 الماریاں قطار در قطار رکھی ہیں. یعنی آپ سمجھے کہ 24 باکسز ملے آپ کو. قیامت کے دن یہ باکسز یا الماریاں کھولی جائیں گی اور اللہ گھنٹے میں کمائی ہوئی نیکیوں کو دیکھے گا. یعنی ایچ آور از اکاؤنٹڈ فار، ہر گھنٹے کا حساب ہوگا کہ اس ون آور میں کیا کیا تھا. یعنی ہر ون سنگل آور کا الگ الگ حساب ہوگا. اور اگر یہ نیکیوں کے نور سے بھری ہوں گی تو اسے اتنی خوشی ہوگی کہ اگر دوزخیوں پر تقسیم کر دی جائے تو حیرانی کی وجہ سے ان کو آگ کی تکلیف کا احساس نہ رہے. یعنی قیامت کے دن جب انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اور جس وقت میں اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، مثلا قرآن پڑھا ہوگا یا اچھی سی نماز پڑھی ہوگی یا کسی کی مدد کی ہوگی یا اور کوئی اچھا پروڈکٹیو کام کیا ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کا جو اجر ہوگا، جب انسان اسے دیکھے گا کہ مجھے میرا یہ عمل ایکسپٹ ہو گیا اور مجھے اس کا ریزلٹ مل رہا ہے، تو اسے اتنی خوشی ہوگی کہ وہ خوشی اگر جہنم والوں کو بانٹ دی جائے تو ان کو بھی آگ کی سزا محسوس نہ ہو. یعنی اتنی انٹینس ہوگی وہ. اور اگر بدقسمتی سے صورتحال دوسری ہوئی، یعنی کوئی شخص نیکیوں کی بجائے برائیوں میں پھنسا رہا، تو نور کی جگہ اندھیرے اور بدبو پھیلے گی، اور ایک گھنٹہ جس میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اسے عذاب علیم سے ہمکنار کر دے گا. اسے اتنی گھبراہٹ اور ذلت محسوس ہوگی کہ اگر وہ تمام جنتیوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نعمتیں مقدر ہو جائیں، یعنی انہیں کچھ کھانے کو دل نہ چاہے، انہیں کچھ دیکھنے کا ان کا دل نہ چاہے، کیونکہ جہنم کا عذاب اتنی سخت چیز ہے کہ انسان صرف اس کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائے، کہاں یہ کہ انسان اس کے اندر جا پڑے. بے عمل لوگوں کے لیے ایک اور خزانہ کھولا جائے گا جو خالی ہوگا، یعنی آپ سمجھے کہ ہر روز آپ کو 24 باکسز ملے، کچھ لوگوں نے اسے اچھی چیزوں سے بھر لیا اور کچھ لوگوں نے اس کے اندر گند بھر لیا، اور کچھ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو ان کے ڈبے خالی رہ گئے. نہ اس میں کوئی خوشی کی بات ہوگی نہ غمی کی. اور وہ گھنٹہ ہوگا جس میں یہ لوگ سوئے رہے تھے، یعنی سوئے ہوئے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں، 6 گھنٹے سوتے ہیں تو 6 ڈبے خالی ہیں، 8 گھنٹے سوتے تو 8 خالی ہیں، 10 گھنٹے سوتے تو 10 ڈبے خالی ہیں. ان میں سے ہر شخص اس کے خالی ہونے پر افسوس کرے گا کہ میں کیوں اتنا زیادہ سویا تھا، اور اسے ایسا دکھ ہوگا جیسا کہ اس آدمی کو جو بہت سا منافع حاصل کرنے پر قادر تھا، یعنی اس کے پاس ہمت تھی کہ وہ زیادہ کام کر سکتا لیکن اس نے غفلت میں اپنا وقت ضائع کر دیا، لیکن موقع ضائع کر کے اس سے محروم رہ گیا. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے کہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے خود بات کرنی چاہیے کہ آج کے دن کوشش کر کے ہر الماری کو نیک اعمال سے بھر لے، یعنی ہر باکس بھرنا ہے مجھے آج، ایک کو بھی خالی نہ چھوڑے. ایسا نہ ہو کہ تیرے علیین کے درجات ضائع ہو جائے، یعنی تجھے ہائی رینک ملنے تھے اور وہ نہ ملے اور دوسرے ان کو حاصل کر لیں. بعض نے کہا فرض کرو گناہگار کو اگر معافی مل بھی جائے، فرض کرو سپوز کہ اگر غلط کام کرنے والے کو معافی مل بھی جائے تو کیا اس سے محسنین کا ثواب فوت نہیں ہو گیا؟ وہ جو اس نے ہائر رینک لینے تھے وہ ضائع نہیں ہو گئے، وہ تو اس کو نہیں ملے. اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے 7 اعضاء، یعنی 7 آرگنز، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں کو پاک رکھے. 7 آرگنز کون کون سے؟ آنکھ، یعنی امیجن کرے، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں کو پاک رکھے، اور ان کو نفس کے سپرد کر دے کہ یہ اعمال کی تجارت میں اس کے خادم اور رعایا ہیں، یعنی لائک ہیلپر چاہیے. انہی سے اس کے اعمال پورے ہوتے ہیں، یعنی ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں تو انہی کے ذریعے ہوتے ہیں. یاد رہے انسان کے ان اعضاء کی تعداد کے مطابق جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں. نافرمان اور غیر محتاط انہی دروازوں سے داخل ہوں گے، یعنی کچھ لوگوں کو ان کی آنکھ جہنم میں لے جائے گی کہ آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتے تھے، کچھ کو کان جہنم میں لے جائیں گے کیونکہ وہ کانوں سے غلط چیزیں سنتے تھے جیسے میوزک وغیرہ، کچھ لوگوں کو زبان جہنم میں لے جائے گی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یا دوسروں کو تکلیف دیتے تھے اپنی زبان سے، کچھ کو پیٹ کہ وہ اس میں حرام چیزیں بھرتے تھے، کچھ کو شرمگاہ جیسے زنا وغیرہ کرتے تھے، کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے کہ ہاتھ غلط چیز میں استعمال کرتے تھے دوسروں کو تکلیف دیتے تھے، اور کچھ کو پاؤں کے چل کے غلط جگہوں پر جاتے تھے. اور ان کو نفس کے سپرد کر دے کہ یہ اعمال کی تجارت میں اس کے خادم اور رعایا ہیں، انہی سے اس کے اعمال پورے ہوتے ہیں. یاد رہے انسان کے ان اعضاء کی تعداد کے مطابق جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، نافرمان اور غیر محتاط انہی دروازوں سے داخل ہوں گے. نفس کو وصیت کرے کہ اپنے مددگاروں کو گناہوں سے بچائے، آنکھ کو حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچائے، کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، یعنی کسی کو حقیر نہ سمجھے انسان، بے مقصد چیز کو دیکھنے سے محترز رہے یعنی بچتا رہے، یعنی بیکار چیزیں بھی نہ دیکھے، اور ان کو ان چیزوں میں استعمال کرے جن میں آخرت کا فائدہ ہو. آنکھوں کی پیدائش کا صحیح مقصد عبرت کی نگاہ سے عجائبات و قدرت کو دیکھنا ہے، یعنی آنکھیں کس لیے بنائی اللہ نے؟ کہ انسان اللہ کی قدرت کے طرح طرح کے رنگ دیکھے. مثلا جیسے سورت البقرہ میں آتا نا، یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے ایک طرح سے نقشہ کھینچ دیا ہے اس خوبصورت سین کا جو ہم اکثر دیکھتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں، جیسے میں یہاں رات میں بیٹھی ہوں اور آپ لوگ دن میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو بھی اللہ نے آسمان سے پانی وغیرہ اتارا ہے بارش کا، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا اور زمین میں طرح طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگاہ کس لیے دی ہے؟ کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کریں اور ان میں غور و فکر کریں، اور کتاب اللہ میں اعمال خیر پر نگاہ دوڑانا، یعنی ہماری آنکھیں کیا دیکھیں، ایک طرف کائنات کی آیات کو پڑھیں اور دوسری طرف کتاب اللہ کی آیات، اور ان میں سے اچھی باتیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نکالیں اچھے اعمال کے لیے. یقیناً وہی شخص ذی شعور ہے جو حکمت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، یعنی اچھی اچھی باتیں پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے. اسی طرح لازم ہے کہ تمام اعضاء کے متعلق ان کے مناسب حال وصیت کرے، خصوصاً زبان اور پیٹ کے متعلق. ہم پہلے زبان کی آفات کا تذکرہ کر چکے ہیں. زبان کو ذکر الہی اور تعلیم و تعلم اور اللہ کے راستے کی رہنمائی اور آپس کی اصلاح وغیرہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. زبان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ نمبر ایک، ذکر الہی، دو، تعلیم اور تعلم، یعنی دوسروں کو سکھائے اور خود بھی سیکھے، نمبر تین، اللہ کے راستے کی رہنمائی یعنی دعویٰ، نمبر چار، ایک دوسرے کی اصلاح، وتواصوا بالصبر. پیٹ کو حکم دے کہ لذیذ کھانوں کی طلب سے باز رہے، یعنی جنک فوڈ نہ کھائے، اور شہوات اور شبہات سے بچے، یعنی انسان شک والی چیز نہ کھائے، صرف ضرورت کے مطابق کھائے. اپنے نفس پر شرط عائد کرے کہ اگر تو نے امور خیر میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کی، یعنی اچھے کاموں میں سے کسی کام کو نہ کیا، تو تجھے سزا ملے گی. یعنی خود کو خود فائن کرے انسان، اپنے آپ کو اپنی پسندیدہ چیزوں سے محروم کرے تاکہ اس کی اصلاح ہو. پھر شب و روز کی عبادات کے متعلق اسے علیحدہ وصیت کرے کہ نوافل کا خیال رکھے، نوافل کثرت سے ادا کرے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو انسان اپنے آپ سے خود کرے، اپنے آپ کو خود چیزوں کا عادی بنائے. ان شرائط کو یاد دلانا روزانہ کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ نفس اس کا عادی ہو جائے. یعنی کر کر کے یعنی ایک کام ایک دفعہ کر کے پہ چھوڑ نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا، کرتے رہنا ہے، حتیٰ کہ کیا ہو، انسان اس کا عادی ہو جائے، یعنی عادت میں ڈھل جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات پیدا ہوتی رہتی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات پیدا ہوتی رہتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حق فائق ہوتا ہے. یعنی ہر روز ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ حق اس آدمی پر زیادہ ہوتے ہیں جو دنیاوی کاموں میں سے کسی میں مشغول ہو، مثلا حاکم ہو، تاجر ہو، یا کسی ایسے ہی اور کام میں منہمک رہتا ہو. ایسی صورت میں یہ بات ایک طرح ضروری ہے کہ دینی اور دنیاوی فرائض میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی پڑے، نفس کو وصیت کرے کہ وہ حق کا مطیع رہے. یعنی جب انسان کے سامنے مختلف چوائسز آئیں تو انسان اس میں صحیح چوائس کو اختیار کرے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے، جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے کہ اس کی بات مانے، بلکہ اپنی اس سے منوائے، اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے. ایک وہ کام ہوتے ہیں جو آج دنیا میں فائدہ دیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. اور عاجز وہ ہے، یعنی کمزور ہے، عاجز ہے، بیکار ہے وہ انسان جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے لگ دے، جدھر دل چاہے بس ادھر چل پڑے، اور اللہ سے بھلائی کی امید رکھے. نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں، خوش فہمی کا شکار رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تولو. یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے ہی اپنا حساب کر لو، اور بڑی پیشی کے لیے تیار کرو، یعنی اس بڑے دن کے حساب کا فکر کرو جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. یوم اذن تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چیز چھپی نہ رہے گی. یعنی انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. صرف خود نہیں اعمال نامے کی کتاب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے کوئی کامنٹس ہیں یا کوئسچنز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے نفس کا حساب لینا, اور اس میں مطلب شروع سے جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ اس چیز کی سمجھ تو آئی تھی کہ یہ کرنا ہے, لیکن اس کا مجھے لگ رہا تھا جیسے نا طریقہ ٹھیک معلوم نہیں تھا, جو ابھی الحمدللہ اس سب سے پتہ چل گیا ہے. مجھے لگتا تھا کہ جیسے نفس جو ہے نا میرا وہ بالکل میرے بچوں کی طرح, جیسے میرے بچے ہیں, تو ہم لوگوں کی مطلب غلطی یہ ہے کہ ان کو ہر وقت غلط تو کہتے رہتے ہیں کہ یہ کام تم نے ٹھیک نہیں کیا. اپنے آپ کو بھی اسی طرح اپنے نفس کو بھی کہتا رہا, اور اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا رہا, یہ کام بھی تم نے ٹھیک نہیں کیا, یہ بھی تم نے نہیں کیا. مطلب اس کو سارے وقت یعنی فالٹس جو ہیں وہ تو پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کو پھر اس کے ساتھ مناسب طریقے سے جو شرائط عائد کرنے کی بات ہے نا, کہ شرطیں لگائیں خود سے اور بچوں سے بھی کہ یہ کام تم نے اتنی دیر میں یہ کرنا ہے, اگر تم کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہے اس کا, اس طرح سے. اور پھر اس کی نگرانی کرنا, اور پھر اس کو اس کی پسندیدہ چیز سے محروم کرنا پنشمنٹ کے طور پہ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ پنشمنٹ بھی پہلے سے طے کر لے. اور آئی تھنک کہ جب اس طرح کریں گے نا ایک پراپر یعنی طریقے سے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تربیت جو ہے وہ اپنے نفس کی بھی ٹھیک ہوگی اور بچوں کی بھی, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک نا وہ تربیت ہی نہیں ہو پا رہی بچوں کی یا اپنی, کیونکہ ہم لگتا یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک دھوکہ ہے نا کہ بس کوستے رہے کہتے رہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے, اور لگتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں, لیکن محاسبے میں یہ جو شرائط اور یہ جو سزا اور خود کو پسندیدہ چیز سے محروم کرنا ہے بہت ہی افیکٹو میجرز ہیں. الحمدللہ بہت ہی مجھے آج کا سبق سے فائدہ ہوا, تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس پہ عمل کر کے مزید کچھ فائدہ ہو
انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اس میں جو اہم بات ہے نا کہ صرف باتیں کرتے رہنا اور کوستے رہنا کہ یہ غلط کر رہے ہیں ہم وہ غلط کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں, اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب تک کہ انسان وہ شرائط جو اپنے اوپر عائد کرتا ہے ان کو پھر پورا نہ کر لے.
جی استاد جزاک اللہ
بھیا. جی اور
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تھوڑی سی کنفیوژن تھی, میں نے یہ پوچھنا تھا جس طرح انہوں نے بات کی نا کہ ہمارے جتنے گھنٹے ایک دن میں جس طرح 14 الماریاں ملتی ہیں اس کو ہم چاہے اچھی چیزوں سے بھر لیں یا خالی رہنے دیں یا بری چیزوں سے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم استغفار کر لیتے ہیں اور جو پچھلی ہماری الماریاں جس میں ہم نے کچھ بری چیزیں بھر دی ہیں یا خالی ہیں, تو استغفار کے بعد وہ خالی ہو جائیں گے یا اس کو دوبارہ اچھی چیزوں سے بھر لیں گے؟
وہ تو سورۃ الفرقان میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا.
اس کے لیے مطلب ہم صدقہ کریں یا جس استغفار کافی ہو؟
دیکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اگر آپ نے غلط کام کیا تو اس کی جگہ اچھا کام کرے تاکہ اس کی ریپلیسمنٹ ہو جائے. تو توبہ استغفار میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ زبان سے توبہ توبہ کرتے رہیں, بلکہ اس غلط کام کو چھوڑیں بھی, اور پھر اس غلط کام کو چھوڑ کر زیادہ اچھے کام کو اختیار کریں اس کی جگہ تاکہ کمپنسیشن ہو جائے.
وہی آپ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں جو سوئے رہے ہیں جس طرح کہ عمل ان کے خالی ہیں, اس میں لٹرلی سونا مراد ہے یا پھر وہ عمل جو آپ کے نیکی سے خالی ہوں؟ اور اگر سونا ہے تو اگر آپ جس طرح اللہ نے ہر چیز میں آپ کے لیے آسانی رکھی کہ اگر آپ کھاتے ہیں مناسب کھاتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے, تو سونے کا بھی ثواب ہے؟
جی جزاک اللہ خیر. سونے میں جو اگر جو سنتیں ہیں اگر ان کو پورا کیا جائے, مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا پوری رات عبادت کے برابر ہے. اگر رات کا آخری حصہ جو ہے آپ یعنی سونے سے پہلے کچھ ایسا کام کرتے ہیں, تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, سیکھتے سکھاتے ہیں, تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا, اور جس حال میں آپ کے دن کا اختتام ہوگا تو انشاءاللہ وہ عمل ایک طرح سے جاری رہے گا. جیسے مرنے کے وقت انسان کا آخری عمل اچھا ہوتا ہے, اسی طرح سوتے وقت آخری عمل اچھا ہو تو وہ سونا بھی عبادت ہے. لیکن اگر آپ ٹی وی واچ کرتے ہوئے اور میوزک سنتے ہوئے سوتے ہیں تو وہ آپ سو بھی جائیں تو وہ آپ کا گناہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ لکھا جاتا رہے گا. تو خالی سونے سے مراد یہاں پر لٹرلی سونا بھی ہے, اور وہ سونا جو ضرورت سے زائد ہو. ایک سونا وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے, جو انسان کی باڈی کی ضرورت ہے وہ سونا تو عبادت ہے اگر وہ سوتے وقت کی سنتوں کو ملحوظ رکھا جائے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص آخر میں وضو کر کے سوتا ہے تو ساری رات فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم اس وقت کو بھی کیسے استعمال کریں. عقل مند لوگ ہر وقت سے بہتر فائدہ اٹھاتے ہیں. اور فاستبقوا الخیرات کے فارمولے پر عمل کرتے ہیں. جی
کوشچنز ریٹن آئے ہیں. آج جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اپنے نفس پر پابندی عائد کرے اور اسے پنش کرے, تو کیا یہ درست ہے جبکہ اسلام میں ہے کہ اپنے اوپر حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہیے اور نفس کو مشقت میں نہ ڈالے, تو یہ کیا درست ہوگا پنش کرنا اپنے آپ کو؟
غلط کام پہ اگر آپ خود نہیں خود کو پنش کریں گے تو آخرت میں تو ہوگی پنشمنٹ. پنش سے مراد یہ کہ کوئی کل کرنا نہیں ہے, کوئی سوئسائڈل نہیں ہے, بلکہ پنش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکائے, وہ کام کرے جو نفس پہ بہت بھاری ہوتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے باز آئے. جیسے کسی نے مثال دی نا بچے کی, تو بچے کو پنش کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو بس مار پیٹ کرتے ہیں یا کچھ اور بھی پنشمنٹ ہو سکتی؟ بعض اوقات آپ اس کو اس کی پسندیدہ چیز سے محروم کر دیتے ہیں, ٹائم آؤٹ کر دیتے ہیں, یا اور اسی طرح کی کچھ چیزیں لاگو کر دیتے ہیں, کوئی اسے انعام ملنا ہوتا وہ روک دیتے ہیں, یہ پنشمنٹ ہے. پنشمنٹ سے مراد خود کو کسی بلیڈ سے کاٹنا نہیں ہے یا کوئی اپنی آنکھیں نکال کے باہر رکھنا نہیں ہے.
حلال کیا اپنے آپ کو روک لینے میں اپنے ساتھ سختی کرنی چاہیے, یا یہ کہ حلال چیزیں تو جائز ہیں ان کے اوپر ہم اپنے آپ کو کیوں روکیں؟
نہیں, روکنا کیا ہے, اور زیادہ استعمال کریں اور نفس کو اتنا موٹا کریں کہ بس پھر جب اس کی خبر گیری ہو تو اسی وقت ہی ہوش آئے.
نیکسٹ کوسچن ہے جی, پیج 545 پر سیکنڈ پیراگراف میں ہے کہ اپنے اعضاء کو نفس کے حوالے کر دے, لیکن ان کا سوال ہے کہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے, ان نفس الامارہ بالسوء, تو اس صورت میں کیا نفس کے حوالے کرنا درست ہے؟
اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ساتوں اعضاء اور پاؤں کو پاک رکھے اور ان کو نفس کے سپرد کر دے. اور آگے بھی پڑھے نا سینٹنس کہ یہ اعمال کی تجارت میں اس کے خادم اور رعایا ہیں, انہی سے اس کے اعمال پورے ہوتے ہیں. یعنی صحیح کام کرنے میں کنٹرول میں لائے, ڈسپلن میں لائے, یہ مراد ہے. سپرد کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ ان سے ڈیزائرز پوری کرے, آدھی بات پکڑ کے سوال نہ کریں, پوری بات پڑھے.
یہ پیج 544 پر پھر سونے کے بارے میں بات ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹائم سونے میں لگتا ہے وہ بے فائدہ ہے, لیکن ہیلتھ ڈیمانڈ کرتی ہو کہ اس کو 6 سے 8 گھنٹے سونا ہے تو وہ تو اس کے اعمال نامے میں خالی رہیں گے.
جی, جس وقت کوئی کام نہ کرے وہ تو پھر خالی ہے نا, الا یہ کہ آپ اس طریقے پر وہ کریں جو مسنون ہے. جب آپ مسنون طریقے پر کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ عبادت لکھا جائے گا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ نفس کو سزا دینے کے بارے میں اپنا ایکسپیرئنس تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی. کہ بالفرض کوئی ایسے گناہ کے کام جو میں کر رہی تھی اور اصرار تھا اور نہیں دل چاہتا تھا ان سے ہٹوں, تو ان سے بچنے کے لیے پھر میں نے ایک طریقہ یہ اڈاپٹ کیا کہ اب دوبارہ یہ والا میں نے کام کیا نا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گی یا میں نے نفل پڑھنے ہیں. تو پھر الحمدللہ یہ میرا بڑا کامیاب تجربہ رہا کہ پھر جب بھی میں نے کرنا ہوتا تو پھر میرے ذہن میں ہوتا تھا چل یہ مجھے صدقہ ہی کرنا پڑے گا اور یا پھر یہ مجھے نفل پڑھنے پڑیں گے, اور یہ نفس پہ بہت بھاری ہوتا تھا, شیطان کے لیے یہ بڑی بھاری چیز ہوتی تھی. اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ اس طریقے سے کرنے سے.
جی, یہی مراد ہے. جزاک اللہ خیرا.
سزا, ایک آج کے بارے میں سوال ہے کہ اس کتاب میں ایسا لگ رہا ہے کہ نفس کو سامنے بٹھا کر اس سے بات کی جا رہی ہے, ہم یہ محاسبہ کیسے کریں, خود کو کیسے سمجھائیں, یہ بات سمجھ نہیں آتی, پریکٹیکل ٹپ چاہیے.
جی, انہوں نے خود ہی دی, اگر آپ نے غور سے سبق سنا ہو تو اس کے اندر ہی پریکٹیکل ٹپ تھی کہ صبح اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر, یعنی صبح آپ جب سو کر اٹھیں اور اپنا نماز وغیرہ پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیں, تو بند کر کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیں, اپنے آپ سے بات کریں, اپنے دن کا پلان بنائیں, آج میں نے کیا کرنا ہے, اپنے وقت کو کس طرح زیادہ بہتر طور پر استعمال کرنا ہے. کیونکہ جو شخص پلان نہیں کرتا دن کا اور بس ہیپ ہیزرڈلی کوئی بھی کام شروع کر دیتا ہے, اس کا کچھ بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا. اگر آپ لوگ صبح کے وقت سوچیں تھوڑی دیر غور سے بیٹھ کر, کیونکہ اب دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اتنی زیادہ ڈسٹرکشنز ہیں, کچھ لوگ میوزک کے ساتھ سویرے اٹھتے ہیں, کچھ لوگ اور چیزیں کچھ ایسی لگائے رکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے, کچھ گھروں میں بچوں کا شور ہنگامہ ہوتا ہے یا کسی جگہ پر کچھ اور کچن کے برتنوں کا ہنگامہ ہوتا ہے. یعنی ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا یہ چاہیے کہ وہ اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتا ہے, کیونکہ اگر آغاز ہی ٹھیک نہیں, آغاز میں آپ نے بیکار کام شروع کر دیے, تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ دن بھر آپ واقعی کوئی سنجیدہ اور مفید کام کریں. کہ جس کام کی ابتدا درست نہ ہو اس کی انتہا کیسے اچھی ہو سکتی. اگر آپ کسی غلط رستے پہ پڑ گئے ہیں تو آپ منزل پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کیا کریں, صبح کے وقت میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, غیر ضروری کام نہ کریں, اور کچھ دیر ضرور خاموشی سے اپنے آپ سے کچھ عہد کریں, کچھ فیصلے کریں, آج کے دن میں یہ اور یہ اچھے کام ضرور کروں گی. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ مثلا ایک دن میں کرنے والے کاموں میں کچھ تو عبادات ہیں, کچھ ذکر ہے, کچھ تلاوت قرآن ہے, کچھ گھر والوں کی خدمت ہے, کچھ انسانوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, صلہ رحمی وغیرہ ہے, والدین کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, یا پھر اپنی ذاتی ضروریات کو کچھ پورا کرنا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے اپنے اوقات کی تقسیم کریں. اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں میرا ایک لیکچر ہے لمحوں کی حفاظت, اس کو آپ سنیں تو اس میں آپ کو کئی چیزوں کے ٹپس ملیں گے. لیکن یہ بات میں ایک سے زائد بار متعدد بار یہ کہہ چکی ہوں اپنے اسٹوڈینٹ سے کہ صبح کے وقت کو غنیمت جانے, اور صبح کے وقت میں یکسو ہوں. جو لوگ صبح کے وقت یکسوئی اختیار نہیں کرتے وہ کبھی بھی کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. یہ بجائے کہ دنیا کی باتیں کرنے کے اور ادھر ادھر کے غیر سنجیدہ کام کرنے کے, بہت ضروری ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اپنا حساب کریں اور اپنے لیے کچھ ٹارگٹس مقرر کریں. آپ سب ذرا سوچیے, اسی وقت اپنا محاسبہ کیجئے کہ صبح سویرے پہلا کام آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہیں. یہ محاسبے کا وقت ہے. پوچھیے اپنے آپ سے کیا کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہی فوراً پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ, کیا کچھ وقت آپ غور و فکر کرتے ہیں, کچھ پلاننگ کرتے ہیں, کچھ سوچتے ہیں کہ آج آپ نے کیا کیا کرنا ہے. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے جو دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے اس میں ایک آیت ہے بڑی اہم, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ترجمہ آتا ہے نا سب کو, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے جس کی طرف وہ پھر جاتا ہے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ, ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیز ہے جسے وہ ہر چیز پر زیادہ ترجیح دیتا ہے, اور وہ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اس چیز کی طرف لپکتا ہے. اور بعض اوقات ہم نماز وغیرہ اور ذکر یہ تو ذرا خانہ پوری کر رہے ہوتے ہیں, دل نہیں لگا ہوا ہوتا ان میں, فجر کے وقت بھی کوئی خشوع نہیں ہوتا, سر پہ اور دماغ میں وہی چیزیں سوار ہوتی ہیں جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور اس میں بھی نفس انسان کو بہت دھوکا دیتا ہے.
یہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہے, کہہ رہی ہیں میں دین کا اتنا بڑا کام کرنا چاہتی ہوں, اتنا بڑا کہ وہ کسی نے بھی نہ کیا ہو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں زندگی کب تک ساتھ دے نہ دے, تو میں کیا کروں. میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اے اللہ مجھ سے اپنے دین کا سب سے بڑا کام لے لے, اس کے باوجود میں دوسرے فالتو کام بھی نہیں چھوڑتی, سارا دن دوستوں سے باتیں فون کرتی ہوں, میسیجز کرتی ہوں, لیکن اس میں بھی ان کی اصلاح کرتی رہتی ہوں.
یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے, پہلے اپنی تو کر لیں. ہمیں دوسروں کی اصلاح کی بہت فکر ہے لیکن اپنی کوئی ہوش نہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ سب سے بڑا نفس کا دھوکہ ہے. نفس کے جو وار ہیں, جو فتنے ہیں, ان سے ہم بعض اوقات خود بھی واقف نہیں ہوتے. بعض اوقات خیر کے پردے میں شر ہو رہا ہوتا ہے, نیکی کے پردے میں غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو بات ہے نا, اس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر آپ سب سے بڑا ہی کام کیوں کرنا چاہتی. جو شخص چھوٹے کام پر راضی ہو جائے اللہ اس سے بڑے کام بھی لے لیتا ہے. تھرو آؤٹ میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو آر نہیں سمجھتے رہے انہوں نے بہت کچھ کر لیا, اور جو صرف یہ خواب دیکھتے رہے کہ کوئی بہت بڑا کام کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو آپ اچیویبل اور میئربل اور چھوٹے 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 سٹیپ سے آگے بڑھیں, یہی فطرت کا طریقہ ہے. ایک پودا پہلے چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے, وہ بیچ سے ایک دم بہت بڑا درخت بن کے نہیں نکلتا. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اچانک کسی میریکل کے ذریعے چھت پہ چھلانگ لگا کے نہیں پہنچ سکتے, آپ کو ایک ایک سٹیپ چڑھنا ہوگا, اور جب تک آپ وہ سٹیپس چڑھیں گے نہیں اور دائیں بائیں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے, وہ منزل نہیں پا سکتے جس کو آپ ڈریم کر رہے ہیں. تو صرف خواب نہیں ہمیں دیکھنے چاہیے, ہمیں اپنے نفس کے اوپر کچھ شرطیں عائد کر کے کچھ کاموں کا پابند بھی کرنا چاہیے. اور اصل بات میں نے تو اس میں جو سیکھی ہے کہ جب تک ہم اپنا حساب خود نہیں کریں گے کوئی ہمارا نہیں کر سکتا, اور نہ ہی کوئی ہمیں کچھ سکھا سکتا ہے, کوئی نہ ہماری گھٹی میں کوئی ڈال سکتا ہے. اگر اپنے خیر خواہ ہم خود نہیں ہیں, اپنا حساب ہم خود نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ڈسپلن اگر ہم خود نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ہر شخص دیکھے کہ دوسروں نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تازہ میرا ایک کوشچن تھا کہ ہم اپنی پنشمنٹ تو ہم سیٹ کر لیں اور اگر ہم اس کو فالو بھی کر رہے ہیں تو اس میں اعتدال کس طرح مینٹین کیا جائے؟ کہ میں اس چیز کو پہلے بھی میں نے جب یہ بک پڑھی تھی اسٹارٹ میں تو اسلام آباد ہاسٹل میں یہ بہت زیادہ پریکٹس کی تھی, لیکن میں وہاں پہ بہت زیادہ بیمار بھی ہو گئی تھی اس وجہ سے, اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس چیز کو اعتدال میں کس طریقے سے رکھا جائے.
اسی لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ میڈیسن کی کتاب پڑھ کے خود ہی علاج شروع کر دیں تو بات نہیں بنے گی, تو کیا آپ شفا یاب ہو جائیں گے؟ اسی طرح کوئی کتاب خود سے پڑھ کے اور خود ہی پریکٹس شروع کر دیں تو اس سے بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رکھا ہے, اور یہ جو شرائط ہے اس میں بھی کسی استاد کو, کسی بڑے کو, کسی مینٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے کہ مجھے کتنی ڈوز چاہیے اور کہ کس حد تک آگے جانا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم خود سے خود ہی سب کر سکتے ہیں, تو وہیں سے غلطی شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتاری, معلم ساتھ بھیجا ہے.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام.
ہم نے 28 بارے پڑھ لی ہیں لیکن ابھی تک ہم نفس کے غلام ہیں, تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟
وہ تو آپ 10 دفعہ بھی قرآن پڑھ لیں گے تو نفس کی غلامی سے نہیں نکل سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا. نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے, نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے. یہ تو مرتے دم تک انسان خطرے میں ہے, تو اس لیے یہ تو ایک مسلسل سٹرگل ہے اور اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ سیشنز میں ہم اس پر بھی بات کریں گے.
وعلیکم. ایک اور سوال ہے, سیکنڈ پیرا پیج 544, کہ نفس سے باریک حساب دینے سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد یہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اگنور نہ کرے, ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ہوتا نا کہ بڑے بڑے برائیوں کی لسٹ ہوتی ہے, نام ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ ان برائیوں کے اندر, دیکھیے کچھ لوگ جیسے صفائی کرتے ہیں نا, گوبر کرتے ہیں کسی کمرے میں, سب جھاڑو دیتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں درمیان درمیان سے کر لیتے, کونے کھدرے اگنور کر دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کیسے صفائی کرتے ہیں, ہے نا فرق؟
جی بالکل صحیح فرق ہے, اور یہ کہ آسان طریقے سے کام کرنا ہے ہر چیز کو آسان درجے پہ.
بالکل اسی طرح کچھ لوگ برتن دھوئیں گے تو اوپر اوپر سے, لیکن وہ باریک چیزیں جو اس کے کارنر ادھر ادھر میل پھنسی بھی ہوگی وہ نہیں نکالیں گے, تو وہ باریک چیزیں نہیں دیکھ سکتے. باریک چیزیں صرف اس وقت نظر آتی ہیں جب انسان کے اندر صدق ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے, اپنے ساتھ انسان سچا ہوتا ہے, اپنا خیر خواہ ہوتا ہے, اپنے ساتھ مخلص ہوتا ہے.
جزاک اللہ استاد.
وعلیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.